بھائی مومنین مومنات کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، خاص طور پر ان مجالس کے بانی مولانا زیدی صاحب، باقر زیدی صاحب، ان تمام بزرگان کو یاد رکھتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شہر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتزل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل فلله الحجة البالغة. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. برادران عزیز، بخاران محترم، مہدویت پر اعتراضات کا جائزہ. وہ مومنین جو پچھلے سال بھی مجلس میں شریک تھے، وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی موضوع یہی تھا اور چند اعتراضات کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. اسی کا ایک تسلسل ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، ابھی سرنامہ کلام میں آپ نے اس آیت کی تلاوت کو سنا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 149 ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے. لو شاء، اگر اللہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو زبردستی ہدایت تو وہ سب کی کر دیتا، مگر پروردگار کان سے پکڑ کر کسی کو مومن نہیں بنائے گا. یہ پروردگار کا طریقہ کار نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسانوں اور دیگر مخلوقات میں بنیادی فرق ہی یہ رکھا کہ دیگر مخلوقات کو جیسا بنانا چاہا ویسا بنایا، اور انسان کو ایک منزل پر آزاد کر دیا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا. اسی انتظام ہدایت کو پروردگار نے اس آیت میں حجت بالغہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حجت بالغہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کے بعد تم چاہو تو اس ہدایت کو قبول کرو، تم چاہو تو اس ہدایت کو مسترد کر دو، اسی کی بنیاد پر میدان قیامت پہ فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں برادران عزیز، میدان قیامت میں کوئی شخص کافر ہو سکتا ہے؟ میدان قیامت میں کوئی شخص مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا میدان قیامت میں کوئی شخص منافق ہو سکتا ہے؟ میدان قیامت میں نہ کوئی کافر ہوگا، نہ کوئی مشرک ہوگا، نہ کوئی منافق ہوگا. وہاں پر اگر کسی کو کافر کہا جائے گا تو اس کفر کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیا. وہاں پر اگر کسی کو مشرک کہا جائے گا تو اس شرک کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیا. اور وہاں پر اگر کسی کو منافق کہا جائے گا تو اس نفاق کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیا. ورنہ آپ انصاف سے غور کریں اور اس پر سوچیں تو بات بالکل واضح ہے، خاص طور پر میرے نوجوان دوست، کہ جتنے بھی افراد یہاں پر کافر ہیں وہ وہاں پر تو پکے مسلمان اور موحد ہوں گے، وہ سب کے سب شرک سے دستبردار ہوں گے، وہ سب کے سب نفاق کو چھوڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر تو اگر آپ ان سے کہیں کہ کلمہ پڑھو تو وہ پوری پوری قسمیں کھا کر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر وہاں پر کسی قسم کے اعلان کی بنیاد پر نہ کسی کو مسلمان مانا جاتا ہے، نہ موحد مانا جاتا ہے، نہ مومن مانا جاتا ہے۔ توحید کا اقرار اس دنیا میں کرو تاکہ وہاں پر فائدہ ہو، شرک سے انسان یہاں دستبردار ہو تاکہ وہاں پر فائدہ ہو، اور ولایت اور حجت خدا کا کلمہ یہاں پڑھو تاکہ وہاں پر مومن شمار کیا جا سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے کہ گن پوائنٹ پر ہمیں کسی کو مومن نہیں بنانا، یہ کتنی جگہوں پر پروردگار نے واضح کیا۔ ایک تو یہی آئے کہ لو شاء لہداکم اجمعین، اگر خدا چاہتا تو تم سب کو وہ ہدایت کر دیتا، سب کے سب جو ہے وہ ہادی کی بات کو قبول کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں جبر کے قائل نہیں ہیں۔ قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بہت بھاری ہوگا، مگر یہاں دنیا میں گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مومن نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے اس فکر میں کہ جو قرآن پیش کرتا ہے اور اس فکر میں جو طالبان پیش کرتے ہیں، یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ کسی طریقے سے بھی زبردستی بس جو ان کی فکر ہے اس سے لوگوں کو ہم آہنگ کیا جائے، مطابقت پیدا کی جائے، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ ایسے کتنی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آتی رہتی ہیں، تازہ ترین جو معاملہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمت نہیں ہوتی کہ انسان اس کو دیکھ پائے آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ دہل جاتا ہے انسان۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف قرآن کی اپروچ ہے اور دوسری طرف یہ اپروچ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیش کرو حجت بالغہ یہ پروردگار عالم کے لیے۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب ہے وہ دلیل بالغہ کہ جو اتنی کنکلوسیو ہو کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو کنونس ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حجت بالغہ، بالغہ یعنی وہ جو پہنچی ہوئی ہو، وہ آخری مرحلے تک پہنچا دے ایک انسان کو، مگر کسے؟ کیا کٹ حجت ہی کرنے والوں کو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ افراد کے جو واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اب تک اس راستے پر نہیں آئے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو پروردگار فرماتا ہے اے حبیب کہہ دیجئے قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ۔ اللہ کی طرف سے وہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یقیناً سمجھ جائے گا، زبردستی خدا کی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ پروردگار عالم صلاحیت کے مطابق ہر ایک کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا دیا جائے، زبردستی کسی کو مومن بنا دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص خود سے سمجھ کر آنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب برادران عزیز مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سیڑھی چڑھنی ہے تو پہلا اسٹیپ جہاں ہے وہیں پر قدم رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بارہویں اسٹیپ کے اوپر انسان جانا چاہتا ہے تو پہلے اسٹیپ کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، دوسرے اسٹیپ کو نظر انداز کر دے، تیسرے اسٹیپ کو نظر انداز کر دے، اور براہ راست وہ بارہویں اسٹیپ کے اوپر جمپ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی جانا ہوگا۔ یعنی بعض افراد جو حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کا انکار کرتے ہیں، بعض افراد جو امام زمانہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے ظہور کا انکار کرتے ہیں، تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ بارہویں امام، انہیں آپ ایکسپلین کر دیجئے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ گیارہ کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو گیارہ کو بھی نہیں مانتے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں پہلے گیارہ کو تو معاملہ کلیئر کریں، پھر بارہواں سمجھ میں آئے گا۔ یعنی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گیارہ کو بائی پاس کر کے براہ راست بارہویں کو مانیں، آپ ان گیارہ کو مانیں اور ان گیارہویں کے بارہ کو مانیں جو اس سلسلے کی بارہویں فرد ہے, اس کو پھر قبول کریں. جب آپ سلسلے کو قبول کریں گے تو بارہ کو قبول کرنے میں کسی قسم کی زحمت نہیں ہوگی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک ذکر کیا تھا, ایک کوٹ کیا تھا شیخ اسد اللہ زنجانی کا, کہ ڈاکٹر اقبال بھی اس زمانے میں حیات تھے اور تقسیم ہند سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وہ تشریف لائے لکھنؤ کے اندر اور وہاں پر راجہ صاحب محمود آباد کے مہمان ہوئے. تو وہاں ان کی جو گفتگو ہوئی پھر بعد میں وہ کتابی صورت میں چھپی بھی, تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ ان سے سوال کیا گیا شیخ اسد اللہ زنجانی سے کہ یہ آپ کے بارہویں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ شما یازدر قبول کنیت, آپ گیارہ کو قبول کیجئے, بارہویں کو ہم معاف کر دیں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے نہیں. آپ گیارہ کو تو قبول کیجئے, جب آپ اس راہ پر آ جائیں گے اور گیارہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر بارہویں سے بھی آپ پیچھے نہیں رہیں گے, اسے بھی آپ قبول کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سیکوینس کے اندر اب کچھ افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ سمجھ میں نہیں آتے, ان سے پوچھیں پیچھے کا معاملہ تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, پھر ان سے پوچھیے کہ مولا علی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بھی خلافت بلا فصل ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ایک گروہ اور ہے وہ اگر بارہویں کو سمجھنا چاہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے, جو کہے کہ محمد رسول اللہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. پھر اس کے بعد ایک گروہ اور ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے بارہویں سمجھ میں نہیں آتے, جب ان سے پوچھا جائے آپ کو نبوت سمجھ میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو نبوت کے بھی قائل نہیں ہیں. جو نبوت ہی کا قائل نہیں ہے تو نبوت کے جانشین, جو آخری نبی کا جانشین ہے, وہ اسے کہاں سے سمجھ میں آئے گا. پھر اس کے بعد ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں مگر نبوت کو قبول نہیں کرتے, اور ایک اور گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم خدا کو بھی نہیں مانتے. تو فیصلہ ختم ہوا, معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ خدا ہی کو نہیں مانتے, تو اب شروع کہاں سے کریں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے بیان کیا ہے. دیکھیے برادران عزیز, قرآن کی آیت بھی آپ اس کے سامنے پیش کریں گے جو قرآن کو حجت مان رہا ہو. قرآن کی آیت آپ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کو مان رہا ہوں. اگر کوئی قرآن ہی کو نہیں مان رہا تو قرآن کی آیت پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اسے دلیل کے طور پر وہ کیوں قبول کرے گا. اگر اس سے کہا جائے اللہ کا یہ فرمان ہے, وہ کہے میں اللہ ہی کو نہیں مانتا ہوں, تو مصادرہ الی المطلوب ہے, پہلے اللہ کو تو ثابت کریں. پھر ہم ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ صاحب عقل ہیں تو ہم کسی عقلی دلیل سے بات شروع کرتے ہیں. فلاسفہ کے اندر ایک گروہ اس طرح کا گزرا ہے کہ جنہوں نے عقل کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. بظاہر وہ پاگل نہیں تھے, آپ کہیں مجنون پاگل تو ٹھیک ہے, اس کے پاس تو بیچارہ وہ عقل ہی سے محروم ہو گیا چاہے وقتی طور پر, مگر نہیں فلسفی ہیں. وہ ایک گروہ ہے سوفسطائیوں کا کہ جو اس طرح سے تشکیق کرتے ہیں کہ عقل کی حجت بھی باقی نہیں رہتی, تو آپ وہاں کہاں سے شروع کریں گے؟ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا کوئی بات نہیں, قرآن کو نہیں مانتا کوئی بات نہیں, اگر وہ صاحب عقل ہے تو ہمارا مخاطب ہے, ہم اس سے گفتگو کریں گے اور اس اعتماد کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ للہ الحجت البالغہ, پروردگار کے پاس حجت بالغہ ہے. یعنی صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے قبول کرو, نا قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ عقلی میزان پر اس طرح سے پوری اتری گی کہ تمہیں دستبردار ہونے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا. یہ قرآن کا ایک کانفیڈنس ہے, یہ قرآن کا ایک اعلان ہے. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے فطرت کو بھی اپیل کیا ہے اپنے بارے میں, اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا. یعنی تم خود اپنے آپ سے سوال کرو تو تمہیں اندر سے یہ جواب ملے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خالق نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مالک نہ ہو. لیکن ٹھیک ہے, اگر تمہاری فطرت کی وہ اندرونی پکار کمزور پڑ گئی ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہے, اس کے ذہن سے شبہات ہٹ جائیں گے. زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں انسان اس پکار کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس وقت وہ موضوع نہیں ہے لہٰذا میں زیادہ اس کو ٹچ نہیں کروں گا, مگر برادران عزیز خود اس جگہ پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے عقل کو اپیل کیا ہے. قرآن مجید نے کہا افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ خود قرآن مجید کے باب میں پروردگار عالم نے حفظ قرآن نہ کرنے کا شکوہ نہیں کیا. حافظ قرآن ہونا ایک سعادت ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, مگر قرآن مجید نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ تم قرآن حفظ کیوں نہیں کرتے. قرآن نے اس بات کا شکوہ کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن عقل کو معطل کرنے آیا ہوتا تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ عقل کو تو بالکل استعمال نہ کرو، لیکن برادران عزیز ایسا نہیں ہے، قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کی وہ بہت سی آیتیں ہیں، کچھ تو آیتیں وہ ہیں کہ جن میں احکام دیے گئے، وہ ہم کسی غیر مسلم کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، مگر قرآن کی وہ آیتیں کہ جن میں ایک لاجیکل آرگومنٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس کو تو ہم کسی کے بھی سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا بھی یہی معاملہ، ایک مولا کا فرمان ہے، امر ہے، حکم ہے، وہ تو مولا کے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر مولا کی وہ فرمائش، مولا کی وہ باتیں، مولا کے وہ فرامین کہ جس میں کوئی حکم نہیں ہے، ذہن انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے، وہ تو آپ کسی کے بھی سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو غیر ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں نہج البلاغہ کو پڑھ کے۔ دیکھیے برادران عزیز، اب میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر خدا کے منکرین ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا، ایک گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ علم کلام کی کتابوں میں آیا اور نام بدل کے وہ گروہ آج بھی آپ کو ملے گا۔ ماضی میں اس گروہ کا نام تھا براہمہ، براہمہ کی ایک جماعت، آیت اللہ جعفر سبحانی نے اور ملل اور نہل کی دیگر کتابوں کے اندر آپ کو مفصل ان کے نظریات ملیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو عقل کے منکر نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مرحلہ جہاں پہ عقل کا انکار، ایک مرحلہ کہ جہاں پر خدا کا انکار، نہ یہ عقل کے منکر ہیں، نہ یہ خدا کے منکر ہیں، نبوت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہے، مگر خدا کسی کو نبی نہیں بنائے گا، کسی کو رسول نہیں بنائے گا، کسی کو امام نہیں بنائے گا۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ وہ کیوں بنائے گا؟ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بات وہ نبی آ کر کہے گا، جو بات وہ رسول آ کر کہے گا، یا وہ عقل کے مطابق ہوگی یا عقل کے خلاف ہوگی۔ اگر عقل کے مطابق ہوگی تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب صاحبان عقل ہیں، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی بات قبول کریں جو عقل کے خلاف ہے؟ برادران عزیز، فالسی تو ہے، مغالطہ تو ہے، مگر کیا خوب ہے کہ ان براہمہ کی جماعت نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہے، بے شک ہے، ہم لوگ صاحبان عقل ہیں، عقل کی حجیت کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، خدا کو بھی قبول کرتے ہیں، مگر خدا نہ کسی نبی کو بھیجے گا، نہ خدا کسی رسول کو بھیجے گا، نہ کسی امام کو بھیجے گا۔ کیوں وہ بھیجے گا؟ کیوں، کس لیے بھیجے گا؟ جو کچھ وہ بیان کریں گے، یا وہ عقل کے مطابق بات ہوگی یا وہ عقل کے مخالف ہوگی۔ اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ عقل کے مخالف ہے تو ہم ایسی بات کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر واقعاً یہ معیار ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ میں یہاں پر بھی بہت زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں، مگر اگر واقعاً یہی بات ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سارے اسکول بند کریں، سارے کالج بند کریں، سارے یونیورسٹیز کو تالا لگائیے، یہ جتنی بھی اویئرنیس کی کیمپینز ہوتی ہیں ان سب کا خاتمہ کریں، ساری لائبریریوں کو مقفل کریں، اس لیے کہ جو چیزیں اسکول کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان اویئرنیس کیمپینز کے اندر بیان کی جائیں گی، یا وہ عقل کے مطابق ہوگی یا وہ عقل کے خلاف ہوگی۔ اگر عقل کے مخالف ہے تو ہم ایسی بات قبول کیوں کریں کہ جو عقل کے مخالف ہو؟ اور اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، کسی پروفیسر کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے غور کیا، ایک گروہ ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا گروہ یہاں تک چلا گیا کہ نہ اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے، عقل ہمارے لیے کافی ہے، اور انصاف یہ ہے کہ نہ یہ کافی ہے نہ وہ کافی ہے، کوئی چیز بھی کافی نہیں ہے، یہ سب ملتے ہیں تو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، اور بے شک ہے، پروردگار عالم نے ہم کو بنایا کیسے، کس طریقے سے، جو ہم ہادی کی ضرورت پر اتنا زور دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار نے ہمیں بنایا کس طریقے سے؟ اگر ہم اسی پر غور کریں، جو خود قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، تو ہم ذرا دیکھیں تو صحیح خدا نے کیسے پیدا کیا، تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے ہمارا وجود اس طریقے سے بنایا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے وجود میں ہیں اور کچھ چیزیں خارج میں ہیں۔ جب تک ہم خارج میں موجود ان چیزوں کے ساتھ اپنے وجود کو اسٹریم لائن نہیں کرتے، ویو لینتھ اسٹیبلش نہیں کرتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہماری بقا خطرے میں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بنایا، آنکھیں بھی رکھ دی، کان بھی رکھ دیے، زبان بھی، یہ ہے عقل کو فیڈنگ تو یہیں سے ملتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ کیس کیا ہے، کیس یہ ہے کہ پروردگار نے آنکھیں بنائی مگر منظر باہر ہے۔ یعنی آپ آنکھیں اگر بند ہی رکھیں گے تو یہ آنکھیں فنکشن نہیں کر پائیں گے، کام نہیں کر پائیں گے۔ ان آنکھوں کو اپنا کام کرنے کے لیے کھولیں گے تو منظر باہر ہے، وہ باہر موجود منظر ان آنکھوں کے ذریعے سے منعقص ہوگا، تب انسان ان آنکھوں کو استعمال کر پائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ یہ کان پروردگار عالم نے رکھے ہیں مگر آواز باہر ہے۔ اگر آپ ان کانوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو باہر موجود شور کے ساتھ اس کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو زبان دی ہے، زبان میں ذائقہ چکھنے کی صلاحیت ہے، مگر وہ چیزیں کہ جن کا ذائقہ چکھے گی یہ زبان، وہ باہر ہے۔ آپ گلاب جامن جب تک زبان کے اوپر نہیں رکھیں گے، سموسا نہیں رکھیں گے، تب تک یہ زبان محسوس نہیں کر پائے گی کہ یہ نمکین ہے یا میٹھا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو زبان ہے اور بے شک ہے، اور ذائقہ چکھنے کی صلاحیت بھی ہے، مگر پروردگار عالم نے بنایا اس طرح سے کہ باہر سے کوئی چیز لا کر رکھیے اس زبان کے اوپر، تب یہ زبان کام کرے گی۔ صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کی مرضی ہے آپ کوئی حلال چیز رکھ دیں، آپ کی مرضی ہے کوئی حرام چیز رکھ دیں، لیکن کوئی چیز جو باہر موجود ہے اسے یہاں پر آنا ہوگا، اس کے بعد زبان فنکشن کرے گی۔ تو آنکھ میں بھی ہم نے یہی دیکھا، منظر باہر ہے، آنکھ اندر ہے۔ کان میں بھی ہم نے یہی دیکھا، وجود میں کان موجود ہے مگر آواز باہر ہے۔ زبان میں بھی ہم نے یہ دیکھا، ذائقے ہیں مگر محسوس اس وقت ہوں گے کہ جب وہ چیز باہر سے لا کر رکھی جائے زبان کے اوپر۔ پروردگار عالم نے انسان کو لنگز، پھیپھڑے عطا کیے ہیں، مگر آکسیجن باہر ہے، آکسیجن باہر ہے، پھیپھڑوں کو کام کرنا ہے مگر باہر سے آکسیجن آئے گی اور پھر لنگز اور پھیپھڑے اپنا کام کریں گے۔ معدہ دیا ہے، اسٹمک، مگر غذا جس کو ڈائجسٹ کرنا ہے وہ غذا باہر ہے، وہ باہر موجود غذا اندر منتقل ہو تب معدہ کام کرے گا، باہر کی آکسیجن اندر آئے تب پھیپھڑے کام کریں گے، باہر کا منظر آنکھوں تک پہنچے تب آنکھیں کام کریں گی، آواز جو باہر ہے وہ کانوں تک پہنچے تب پھر کان کام کریں گے۔ بالکل یہی معاملہ عقل کا ہے کہ عقل اندر ہے مگر کوئی حجت خدا باہر موجود ہے، جب ان دونوں کا تعلق جڑے گا تب انسان کو نتیجہ ملے گا۔ وہ علم جو تجربات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کے لیے بھی انسان اپنی عقل استعمال کرے گا۔ لائبریریز اسی لیے ضروری ہے، آنکھوں سے انسان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ماضی میں جو ریسرچ ہو چکی ہے، تجربات لوگوں کے کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ انسان ہر چیز زیرو سے شروع کرے، ہر چیز زیرو سے شروع کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر کتنے ہی اہل علم تشریف فرمائیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے بہت سے اساتذہ پروفیسرز یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے، کہ این انچ ابو دا ایگزسٹنگ نالج، کہ بھائی جو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج ہے اس میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ایک تو بکش نالج ہے، آپ نے اس بکش نالج کو گیدر کرنے کے بعد کنٹریبیوٹ کیا کیا، اگر ایک انچ بھی اس میں اضافہ کر دیا تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ ایک انچ حاصل کرنے کے لیے جو ماضی میں تحقیقات ہو چکی ہیں ان پر مسلط ہونا پڑے گا، اس پر پوری طرح سے گرفت ہو، کنٹرول ہو، تب تو انسان کنٹریبیوٹ کرے گا، ورنہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تب آپ غور فرمائیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے افراد ماضی میں بہت سے تجربات سے گزر چکے ہیں، ان تجربات کو محفوظ کیا گیا ہے، ایک انسان ان تجربات سے سیکھے اور پھر اس کے بعد اپنی تحقیق کو آگے بڑھائے، یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ چھوٹے مرحلے پر بھی یہی ہوگا، بڑے مرحلے پر بھی یہی ہوگا۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، یعنی میرے نوجوان دوست بزرگان تو میرے مخاطب نہیں ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، عقل باہر موجود جو علم ہے آلریڈی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹریم لائن کرے، ان سینسز کو، اپنے حواس کو یوز کرے اور اس کے ذریعے سے ترقی کا سفر آگے بڑھتا چلا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک بات بتائیے کہ ہم ترقی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ترقی کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو ہماری اسپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی، ہماری محدودیت جو ہے اس کے اندر وسعت آنے لگے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ انسان ہے کہ جو زیرو سے بھی نیچے چلا گیا، ایک نارمل آنکھ ہے وہ جو دیکھ سکتی ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی تو اب یہ زیرو سے نیچے چلا گیا، گراف تو نیچے کی طرف چلا گیا۔ تو اب ہم نے ترقی کی، تجربات ہوئے، بہت کچھ ہوئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چشمے آ گئے۔ ان چشموں کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ جو ڈیفیشنسی ہے، جو کمی ہے، کا اس کو پورا کر دیا جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا چشمے لگا لیے تو اب کیا ہوا کہ ابھی تو یہ اس لیول پر آیا ہے کہ جو ایک نارمل آرڈنری انسان کا لیول تھا، جتنا دوسرے دیکھ سکتے ہیں اتنا یہ اب دیکھ سکتا ہے اس آلے کی مدد سے، ایسا ہے؟ اچھا ایک عام انسان کتنا سن سکتا ہے؟ جتنا بھی سن سکتا ہے۔ ہم ایب نارملٹی کب کہتے ہیں کہ اس کے کان صحیح کام نہیں کر رہے، کہ جو پیمانہ ہے کہ نارملی انسان جتنا سن سکتا ہے اتنا یہ نہیں سن سکتا، تو اس میں کمی ہے۔ تو اس ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے ہیئرنگ ایڈ لگا لو تاکہ وہ کمی دور ہو جائے۔ ابھی تو یہ زیرو پر آیا، یعنی جہاں پر اسٹارٹ میں اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر آیا، ٹھیک ہے، ڈیفیشنسی اس کی دور ہو گئی، دوسرے نارمل افراد کی طرح سے یہ دیکھنے لگا، سننے لگا۔ ترقی کس کو کہیں گے؟ ترقی کا ایک اور مرحلہ کہ جہاں پر ایکسپینشن ہونے لگے، معاملہ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ اچھا کس طریقے سے بڑھنے لگے؟ یہ آنکھیں نارمل ہونے کے بعد کتنا دیکھ پاتی ہیں؟ نارمل آنکھ ایک انسان کے کتنا دیکھ پاتی ہے؟ اس کی ایک طاقت ہے، ایک رینج ہے، اس کے آگے وہ نہیں دیکھ پاتا۔ فاصلہ زیادہ ہو جائے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ چیز جس کو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس کا حجم بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو یہ محدودیت ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہم امیبا دیکھ پاتے ہیں، نہ بیکٹیریا دیکھ پاتے ہیں، کتنے جراثیم ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہم نے ترقی کی اور ہم نے کیا کیا، مائکروسکوپ ایجاد کیا۔ تجربات کے نتیجے میں انسان زیرو سے ہی شروع کرے کام نہیں چل پائے گا، دیگر افراد نے محنت کی اور ایک وقت آیا کہ مائکروسکوپ ایجاد ہو گئی۔ تو اب ہوگا کیا کہ اس آنکھ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی، یعنی ویسے نیکڈ آئی سے یہ اس جراثیم کو آبزرو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب کر سکتی ہے۔ اچھا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اب ٹیلیسکوپ، دوربین یہ ایجاد ہو گئی۔ فاصلہ زیادہ ہو گیا مگر زیادہ فاصلے کے باوجود اب اس آنکھ کے اندر وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ معاملہ چشمے کا نہیں ہے، دوربین کے ذریعے سے وہ دور تک وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کان اگر نارمل ہیں تو ایک رینج میں آواز سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں سن سکتے، لیکن اب ہم نے کام یہ کیا کہ جناب ٹیلی فون ہر ایک کی جیب میں موجود ہیں، میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، تو ہوا کیا کہ دور کی آواز اس آلے کے ذریعے سے ہم سن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت میں اضافہ تو ہو گیا۔ ایک انسان عام حالات میں کتنا بول سکتا ہے اور کہاں تک بول سکتا ہے، اس کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے، مگر اب اس مائک کے ذریعے سے یہ کوئی اسپیچ تھراپی تو نہیں ہو رہی کہ ایب نارملٹی تھی اس کو دور کر دیا نا۔ ایک عام انسان جتنا بول سکتا تھا، جہاں تک اس کی آواز جا سکتی تھی، اس کی بھی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، اگر مائک لگا دیا جائے تو آواز بہت دور تک جا سکتی ہے، اور اگر انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی جائے تو پتہ نہیں کہاں تک جا سکتی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، سوال صرف اتنا ہے کہ یہ جو آنکھ وسعت حاصل کر رہی ہے، یہ جو کان وسعت پا رہے ہیں، یہ جو آواز دور تک جا رہی ہے، تو یہ وسعت لامحدود ہے یا ابھی بھی محدود ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھ نے ترقی کی، پہلے اگر تھوڑا دور تک وہ دیکھ سکتی تھی، اب بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، مگر جہاں تک یہ دیکھ سکتی ہے اس کے آگے بھی دیکھنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ کہ جناب اس سے آگے تک دیکھنے کا امکان تو ہے۔ یہ کان جہاں تک سن پا رہے ہیں، جن آوازوں کو سن پا رہے ہیں، بہت دور کی آواز بھی سن پا رہے ہیں، مگر کیا اس سے بھی دور کی آواز ممکن ہے کہ موجود ہو جو یہ کان نہ سن پا رہے ہوں؟ تو جواب ملے گا جناب جی ہاں ایسا ہی۔ اب مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ آنکھ بہت آگے تک دیکھ پا رہی ہے، میں کون سی دوربین استعمال کروں کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر مجھے نظر آ رہی ہے؟ میں وہ کون سا موبائل فون استعمال کروں کہ جس کے بعد وحی کے فرشتے کی آواز مجھے سنائی دینے لگے؟ وہ کون سی دوربین ہے، وہ کون سا موبائل فون ہے؟ برادران عزیز، بعرض معذرت، ترقی کے بعد بھی انسان رہا اپنی محدودیت کے ساتھ. مزید ترقی کر لے اور اچھی بات ہے, ترقی کریں, مگر رہیں گے اسی کائنات کے اندر, اسی کائنات کے اندر, اسے باہر تو نہیں گئے, اسی کائنات کی محدودیتوں کے اندر ہم موجود ہیں. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر بھیج تو دیا, اور پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو حواس بھی دے دیے, عقل بھی دے دی, بہت سے تجربات بھی ہیں, سب کچھ ہیں, مگر وہ کون سی سائنس ہے کہ جس کو استعمال کر کے میں اس بات کا پتہ چلتا ہوں کہ مغرب کی 3 رکعت ہوگی یا عشاء کی 4 رکعت ہوگی یا فجر کی 2 رکعت ہوگی, وہ کون سی سائنس ہے؟ مجھے کس تجربے سے یہ پتہ چلے کہ روزہ مجھے ماہ رمضان میں رکھنا ہے یا شعبان میں رکھنا ہے؟ دن میں کھانے اور پینے سے میں اپنے آپ کو بچاؤں یا رات میں بچاؤں تب وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا؟ وہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ یہ حج کرنے کے لیے مجھے جانا بھی ہے یا نہیں, اور جانا ہے تو مکہ جانا ہے یا نشتر پاک کا بھی چکر لگا لوں تو طواف ہو جائے گا, یہ مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دیکھیے برادران عزیز, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر ایک انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مالک تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں, اب تو بتا کہ تیری راہ پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستے تک بھی وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب اتنا اس نے پہچان لیا کہ خالق تو ہے, میں اس ظرف مکان میں ہوں, ایک محدود زمانے کے لیے ہوں, تو اب میری یہ پرابلم ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار, جو کچھ آنکھ سے نظر آ رہا ہے وہ تو میں پہچان رہا ہوں, جو کچھ کان سے سنائی دے رہا ہے وہ تو میں سن رہا ہوں, اب میں اس کے آگے جاننا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتا کہ اس دنیا کے اندر مجھے کرنا کیا ہے؟ بس یہی کرنا ہے کہ کچھ وقت گزاروں اور اس کے بعد مر جاؤں, یا اس دنیا کے اندر کسی کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر دین کی ضرورت ہمارے لیے واضح ہوتی ہے, کہ معاملہ یہ نہیں ہے صرف کہ وہ جو آ کر بتائے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا عقل کے خلاف, انسان کی عقل بھی محدود ہے, انسان کی عقل بھی محدود ہے اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا. اور پھر آگے بڑھی ہے, اب اس کے بعد ایک اور گرو آیا, انہوں نے کہا جی جناب ٹھیک ہے ہم یہ بھی سمجھ گئے, ہم براہما کی طرح نہیں کہیں گے, ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, ہم عقل کو بھی مانتے ہیں, اگلا مرحلہ کہ ہم ضرورت ہادی کو بھی مانتے ہیں, نبی ہو رسول ہو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ شخص خدا کا نمائندہ ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ شخص خدا کا نمائندہ ہے؟ سوال تو بہت معقول ہے. دیکھیے برادران عزیز, واقعا سوال بہت معقول ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے؟ تھے. کیسے پتا چلا؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ کے سامنے کیا, آپ کے سامنے کیا ہے, معجزے کی بحث ہے, آپ کے سامنے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ؟ نہیں. کہ وہ کوڑھی کو شفا دیتے تھے, آپ کے سامنے دی؟ بار سے معذرت, میں عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا منکر نہیں ہوں, کوئی یہاں سے غلط شوشہ لے کے نہ چلا جائے, بے شک میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. کیسے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ آپ کے سامنے کیا, میرے سامنے کیا؟ نہیں. تو جن کے سامنے کیا وہ ان کو نبی مانے, میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں؟ میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے وہ اژدھے میں تبدیل ہو جاتا تھا؟ آپ کے سامنے پھینکا, میرے سامنے پھینکا؟ نہیں. تو پھر آپ کیوں مان رہے ہیں اور میں کیوں مان رہا ہوں؟ اگلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, ان کے معجزہ, ابراہیم علیہ السلام کا, ان کے معجزہ, کہیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ معجزات آپ کے سامنے پیش کیے؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے آپ کے سامنے پیش کیے؟ نہیں. تو آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ فرعون مجرم ہے, اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا, وہ نہیں مانتا, وہ مجرم ہے, مگر میں کیسے مجرم بن گیا, آپ کیسے مجرم بن گئے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیں, اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار, ہم کیسے مجرم بن گئے, ہمارے سامنے تو یہ سارے کام نہیں ہوئے. اگر آگے بڑھ کر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو مسئلہ آپ کے نبی کی نبوت میں بھی آئے گا, ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کے قضیے کے اندر ہوا کیا کہ پیغمبر اکرم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, سورج کو پلٹا دیا, بے شک پلٹا دیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, بے شک کر دیا, ستارے کو اتار دیا, بے شک اتار دیا, انگریزوں نے ہاتھوں پر تسبیح پڑھی، بے شک پڑھی۔ اگر کوئی آگے بڑھ کر ہم سے یہ سوال کرے کہ جناب آپ کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، آپ کے سامنے سورج کو پلٹایا، آپ کے سامنے انگریزوں نے تسبیح پڑھی، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ یقین جانیے، نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے نہ چاند کے دو ٹکڑے تو نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے سامنے سورج تو نہیں پلٹا، میرے اور آپ کے سامنے ستارہ نہیں اترا، میرے اور آپ کے سامنے انگریزوں نے تسبیح، جتنے معجزات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کون سا معجزہ ہمارے سامنے ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر آپ اور میں کیسے مکلف ہیں کہ اس آخری رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھیں بعد اس کے کہ ہم نے نبوت کی ضرورت کو قبول کر لیا، ہم نے مان لیا ہاں نبی ہونا چاہیے، مگر وہ نبی آئے گا تو ہم مان لیں گے؟ ہمارے سامنے تو نہ وہ نبی آیا، نہ ہمارے سامنے وہ معجزہ پیش کیا گیا، تو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ یہ تمام بحث اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے تو کوئی معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے۔ کہ اگر یہ نبوت، دیکھیں برادران عزیز، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج اگر آپ کو مل بھی جائے، بعض محققین نے اس کی تلاش بھی کی، تو وہ عصا اگر آپ کے سامنے آ بھی جائے، تو عصا اگر آپ رکھ بھی دیں سامنے، تو وہ اژدہا نہیں بنے گا۔ بعض علماء نے، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ عصا کے اژدہا بننے کے لیے موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے، صرف عصا نہیں، موسیٰ کا ہاتھ بھی ہو تب وہ عصا اژدہا بنتا ہے، جس طرح سے تلوار ذوالفقار بھی ہو تو علی کا ہاتھ ہو تب وہ ذوالفقار ذوالفقار ہوتی ہے۔ اگر کوئی فقط اس ذوالفقار کو بھی اٹھا لے، علی نہ ہو، وارث علی نہ ہو، تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا۔ اب برادران عزیز، تو بحث تو وہاں پر رک گئی، اس کا کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے برادران عزیز کہ اگر نبوت اور رسالت قیامت تک جا رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ کم سے کم کوئی ایک معجزہ ایسا ہو کہ جو قیامت تک جائے، جس کو ہم پیش کر سکے دوسروں کے سامنے۔ مسئلہ سارا یہ ہے برادران عزیز کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے جو چیلنج پہلے کیا تھا وہ آج بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو عبارت موجود تھی وہ آج بھی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین، اے سید، اے سردار، یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، دیتا رہے گا، انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے، تو رسولوں میں سے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، ایک کام کرو، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لیا۔ وہ چیلنج جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے، وہ ختم نہیں ہو گیا چیلنج۔ دیکھیں برادران عزیز، اب قرآن معجزہ ہونے کی اس کی کیا کیا جہتیں ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں تو صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر عقلی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ضرورت نبوت سمجھ میں آ بھی جائے تو دلیل کی تلاش ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید معجزے کی حیثیت سے آج بھی موجود ہے۔ اگر قرآن مجید کا جواب نہ ملے تو مانو کہ جو یہ قرآن لے کر آیا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، ایک دفعہ اس کو مان لیا تو اب مسئلہ آسان ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میں موجودہ انجیل پڑھ کر نبی نہیں مان سکتا، بہت مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو موجودہ تورات پڑھ کر آپ اور میں نبی نہیں مان پائیں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بالکل خالی ذہن کے ساتھ مطالعہ کرتے چلے جائیے اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا۔ ایک وہ تورات کہ جو موسیٰ پر نازل ہوئی، بالکل حق ہے، مگر اتنا آلٹریشن، اتنی تبدیلیاں۔ جناب لوط علیہ السلام کا جو قضیہ لکھا ہے وہ پڑھیں تو صحیح، جناب یعقوب علیہ السلام کی کشتی کا ذکر خود خداوند متعال کے ساتھ، اس کو پڑھیں تو صحیح کہ یعقوب علیہ السلام نبی خدا پروردگار کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جناب لوط علیہ السلام کا جو کردار پریزنٹ ہوا ہے وہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے، اویلیبل ہے اردو کے اندر، انگریزی کے اندر جو اس کا ورژن ہے اویلیبل ہے، اس کو دیکھا جائے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ بھائی اس کو دیکھ کر تو میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان پاؤں گا، اس کو دیکھ کر تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان پاؤں گا، اس کو دیکھ کر جناب لوط علیہ السلام کو میں نبی نہیں مان پاؤں گا، تو پھر میں کیا کروں؟ کہا نہیں مانوں، حجت تمام نہیں ہوگی۔ فللہ الحجت البالغہ، اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ میں آتا ہے تو بحث آگے بڑھتی ہے، ورنہ بحث آگے نہیں بڑھے گی۔ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں قرآن مجید کا جواب نہیں لایا جا سکتا، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، رسول کا رسول ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول کا رسول ہونا سمجھ میں آ جائے، اب ہمیں انتظار ہے کہ یہ رسول ماضی میں کس کس کا نبی کی حیثیت سے تعارف کرواتا ہے، یہ کس کس کا نبی کی حیثیت سے تعارف کرواتا ہے، یہ جس جس کا نبی کی حیثیت سے تعارف کرواتا جائے گا ہم کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے وہ عصا نہیں دیکھا، ہم نے اس مردے کا زندہ ہونا نہیں دیکھا، ہم نے نوح علیہ السلام کے معجزات نہیں دیکھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات نہیں دیکھے، ہم نے قرآن کو دیکھا، قرآن کے اعجاز کو سمجھا، اس کے ذریعے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو سمجھا، اور اب ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ جن جن کا ذکر کرتا جائے، وہ کہے آدم نبی تھے، ہم کہیں گے آمنا، یہ کہے نوح نبی تھے، ہم کہیں گے ایمان لائے، وہ کہیں گے ابراہیم نبی تھے، ہم کہیں گے ہم نے قبول کیا۔ ہم نے ان کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کا کوئی معجزہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس صادق رسول کی صداقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان سب کی نبوتوں کو قبول کیا۔ ہم نے جو قبول کیا ہے ان کے کہنے پر، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ رسول یہ بتائے، یہ آخری رسول یہ بتائے کہ بھائی میرے بعد جس طرح مجھ سے پہلے اتنے نبی آ کر گزر گئے، ان سب کو تم نے ماننا ہے، ہم نے کہا آمننا، اگر یہ بتائے کہ میرے بعد بھی 25 رسول اور آئیں گے تو ہمیں ماننے میں کوئی تکلف ہوگا؟ ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا، وہ 25 کہیں تو ہم 25 کو مانیں گے، وہ 2000 کہیں ہم 2000 کو مانیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے کہا آمننا، ہم نے کہا ہم اس پر بھی ایمان لائے، جس طرح آپ کے کہنے پر گزشتہ انبیاء کو ہم نے قبول کیا، اسی طرح آپ کے کہنے پر یہ بھی مان لیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور اب ہم سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے، آپ کے بعد نبوت تو ختم، آپ کا کوئی جانشین بھی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی وارث بھی نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی ہادی بھی نہیں ہوگا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نہیں، میرے بعد تو 12 ہوں گے، میرے بعد 12 ہوں گے۔ خدا کی قسم، یقین جانیے برادران عزیز، روٹ یہی ہے، عقل کی حجیت ثابت ہو جائے ایک، اس کے ذریعے سے انسان فطرت کی پکار کو سنے خدا تک پہنچے دو، خدا کے ذریعے سے اس دنیا میں آنے کے مقصد کی طرف متوجہ ہو اور تہی دست محسوس کرے، ہدایت کی تلاش ہو تین، نبوت کی ضرورت اسٹیبلش ہونے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے معجزہ آئے، ایسا معجزہ کہ جو ہمارے زمانے میں بھی ہو، جس کے ذریعے سے اس آخری رسول کی رسالت اسٹیبلش ہو چار، اس رسول کے کہنے پر گزشتہ انبیاء کی نبوتوں کو ہم قبول کریں پانچ، اور اسی کے کہنے پر، اسی کے کہنے پر، کسی اور کے کہنے پر نہیں، اسی کے کہنے پر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کے بعد کتنے ہوں گے، یہ کہے 500، ہم 500 ولایت کے ولی کے ماننے والے بن جائیں گے، 500 ائمہ کے ماننے والے بن جائیں گے، یہ کہے 1000، ہم 1000 خلفاء کے ماننے والے بن جائیں گے، یہ کہے کہ 25، ہم 25 کو ماننے والے بن جائیں گے۔ مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری کتابوں کے اندر بھی اور دوسروں کی کتابوں کے اندر اگر عدد ملتا ہے تو 12 کا ملتا ہے، نہ 13 کا ملتا ہے، نہ 11 کا ملتا ہے۔ ہمیں کیا اصرار ہے امیر المومنین کو ولی ماننے میں، ہمیں کیا اصرار ہے مولا کو امام ماننے میں، ہمیں کیا مسئلہ کیا ہے، ہم کیوں ماننا چاہتے ہیں؟ اگر کسی اور کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ہوتا کہ یہ مولا ہے، ہم اس کو مان لیتے، ہمیں اس میں کوئی تکلف نہ ہوتا۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تو پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر کون بلند ہے، جس کو پیغمبر بلند کر دیں، پیغمبر اگر کسی اور کو بلند کر دیں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ امام، کوئی رشتہ داری والا معاملہ تو نہیں ہے، کوئی دوستی والا معاملہ تو نہیں ہے، ہم تو پروردگار عالم سے بات کو شروع کر رہے ہیں کہ خدا نے کس کو نبی بنایا، جس کو اس نے نبی بنایا اس کو نبی مانو، جس کو اس نے ولی بنایا اس کو ولی مانو، سادی سی بات ہے۔ وہ کہے 12 ہیں، ہم 12 کو قبول کر لیں گے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ 12 کے عدد پر ہمارا اصرار کس وجہ سے؟ متفق علیہ حدیثوں کے اندر 12 کا عدد آیا ہے۔ اب برادران عزیز، ہم قرآن مجید کو بھی دیکھیں، میں بہت زیادہ آپ کو اس پہ نہیں روکوں گا، مگر چند آیتیں، یہ پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین؟
اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون ہے صادقین کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر صرف پیغمبر اکرم کی بات ہوتی تو پیغمبر اکرم تو ایک ہے، صادق کہنا چاہیے تھا. پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. اور جس طرح سے اس زمانے میں کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. تو کوئی گروہ ہے صادقین کا نگاہ خدا میں جو اتنا معتبر ہے کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم صاحبان ایمان کو دیا جا رہا ہے؟ ایک آئے. دوسری آئے پروردگار عالم فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اس کے بعد پیغمبر کے بعد ثم اورثنا ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین استفینا من عبادنا ہمارے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا، ان کو ہم نے وارث بنایا. کس کی مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کو وارث قرآن کہہ سکے؟ علی سے لے کر مہدی تک ہے کہ جس کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث القرآن، ہمارا سلام ہو آپ پر ہے قرآن کے وارث. یہ کیا معاملہ ہے؟ پروردگار عالم اس طرح سے تعارف کرواتا ہے. پیغمبر اکرم تشریح کرتے ہیں ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں، کبھی حدیث ثقلین کے ذریعے کہتے ہیں، کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں تعارف کرواتے ہیں تاکہ سرا ہاتھ میں آ جائے. جب انسان علی سے متمسک ہو جائے تو پھر بارہویں تک جانے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس تمسک کے بعد وہ راستہ نہیں بھٹکے گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ بارہویں اسٹیپ پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے اسٹیپ کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں سے ساتھ ہو جائیے تو آخر تک جانا بالکل آسان ہو جائے گا. اور برادران عزیز ذرا اس پر بھی غور کریں، ابھی ماہ رمضان ختم ہوا اور آخری عشرے میں کیا ہو رہا تھا؟ شب قدر کی تلاش، ہر ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا. بالکل صحیح ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو اے پروردگار تو بتا دے نا کہ وہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ چھپا کر رکھا ہے اتنی اہم رات اور چھپا کر رکھا ہے؟ غیبت کے منکرین اس کا تو جواب دیں. یہ تو پروردگار کا مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار نے یہ امتحان رکھا ہے، شب قدر ہے اور وہ پردہ غیبت میں ہے، پردہ غیبت میں رات بھی ہے اور پردہ غیبت میں. تلاش کرو، اور ہر ایک تلاش کر رہا ہے اور اسی امید پر تلاش کر رہا ہے کہ ملے گی. یاد رکھیے برادران عزیز، تلاش اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اعتبار ہو کہ وجود ہے. انسان کوشش کرتا ہے اور پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تمہیں کیا معلوم؟ اتنا تو ہم سمجھائے دیتے ہیں کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب اگر انسان فقط ظاہر بین ہو، سادگی کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ، یا رادر میں کہوں اوور سمپلسٹی کے ساتھ، وہ کہے کہ صاحب رات میں فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی بھی رات ہو، چاہے 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں 23ویں رات کوئی سی بھی ہو، مگر فرق تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. جس طرح سے باقی راتیں ہوتی ہیں چند گھنٹوں کی، یہ بھی چند گھنٹوں کی رات، باقی راتوں میں بھی سورج غروب ہو جاتا ہے، اس میں بھی سورج غروب ہو جاتا ہے، تو ہمیں فرق تو کچھ نظر نہیں آیا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خیر من الف شہر. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، باقی راتیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی رات یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ رات ہم جیسی؟ صرف اس وجہ سے کہ چند گھنٹوں کی تو ہے، سورج تو یہاں پر بھی غروب ہو گیا، چاند تو نکل آیا بالآخر، ستارے تو ٹمٹما رہے ہیں، تو باقی راتیں کہیں کہ ہم میں بھی یہی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، لہذا یہ رات ہم جیسی. رات بظاہر ایک جیسی ہو تب بھی ایک جیسی نہیں کہی جائے گی. خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جس طرح سے شب قدر اور دوسری راتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کہاں محمد مصطفیٰ، کہاں عام امتی، نہ یہ رات اس رات جیسی ہو سکتی ہے، نہ عام انسان محمد مصطفیٰ جیسا ہو سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد سوال یہ موضوع سے بالکل متعلق، آپ ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں، امر ربہم کے ساتھ، اپنے رب کے امر کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں. سوال، یہ صرف اس زمانے میں ہوتا تھا جب پیغمبر اکرم مدینہ منورہ میں تھے، یا آج بھی ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید نے صیغہ مضارع استعمال کیا ہے، تنزل الملائکہ، تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کیا لے کر نازل ہوتے رہیں گے؟ امر ربہم، اپنے رب کے امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے اس رات میں۔ سوال صرف اتنا ہے، بھیجنے والا ہے پروردگار، لانے والا ہے ملائکہ، جو چیز وہ لا رہے ہیں وہ ہے امر رب، یہ کس پر نازل ہو رہا ہے؟ یہ جو شب قدر گزری ہے اس میں یہ کس پر نازل ہوئے ہیں؟ اور اسی سے آپ اندازہ کیجئے، اس آیت کو بھی ذرا حل کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی، جو صاحبان امر ہیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ صاحبان امر سے مراد ہیں حکمران، جتنے حکمران ہیں وہ سب کے سب اولی الامر ہیں، شراب پی کر بھی اولی الامر ہیں، نشے میں دھت ہو کر بھی اولی الامر ہیں، بدکار اور بد کردار ہونے کے بعد بھی اولی الامر ہیں، ساری زندگی عیاشی کرنے کے بعد بھی اولی الامر ہیں، اور ان کی اطاعت واجب ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے، برادران نے بارز معذرت، میں مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، مگر لکھا ہے، اس کو کیا کیا جائے، کہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ غلط کام کریں، مگر ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اچھا، پھر اگر کوئی آگے بڑھ کر اسی کو قتل کر دے، کا کام تو غلط کیا، کا اب تو اس کی حکومت آ گئی جو قتل کرنے والا، کا کام تو غلط کیا، مگر اب یہ اولی الامر ہے، اب یہ اولی الامر ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کہا اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، تو اس نے جو کیا تھا کہا وہ کام غلط تھا مگر اب صحیح ہے، اولی الامر تو اب یہی ہے۔ اگر اس کو کوئی آ کر قتل کر دے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے قتل ہو گیا تو معاملہ تو ختم، کام تو غلط کیا مگر اب یہ تیسرا جو ہے وہ اولی الامر ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا معیار ہے، کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ مگر ہمیں تو اتنا سمجھا دیجئے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی، تو یہ شب قدر میں تو پروردگار امر کے ساتھ بھیج رہا ہے فرشتوں کو، اگر یہ اولی الامر ہیں تو بتائیں کہ ان کے اوپر فرشتے کب نازل ہوتے ہیں، کب نازل ہوتے ہیں؟ اگر یہ اولی الامر ہیں تو اولی الامر کے اوپر امر کے ساتھ ملائکہ نے نازل ہونا چاہیے۔ یقین جانیے کہ ان کے اوپر فرشتے صرف ایک بار نازل ہوتے ہیں، جب روح قبض کرنے کا، جب روح قبض کرنے کا موقع ہوتا ہے، بس اسی وقت وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نازل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر وہ، اب اگر کوئی کہے کہ کیا حضرت حجت کے اوپر نازل ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل حضرت حجت پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے علاوہ بھی کسی پر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، جواب جی ہاں بالکل نازل ہو سکتے ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، مگر میں فقط اشارہ کر دوں، خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کو جو محدثہ کہا گیا، اس کا مطلب ہی ہے ملائکہ سے ہم کلام، اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا بی بی کو شرف حاصل ہوا۔ انصاف یہ ہے کہ ملائکہ کو بی بی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور میں زیادہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تفصیل کا موقع تو ہے مگر گنجائش نہیں ہے وقت میں، کہ جناب مریم کی گفتگو پرانے مجید کے اندر موجود ہے ملائکہ کے ساتھ، اگرچہ وہ نبی نہیں تھی، جب فرشتے نے آ کر یہ خبر دی کہ خدا تمہیں بیٹا دے گا، تو انہوں نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، جو پاکیزگی جو جناب مریم سلام اللہ علیہا کی۔ اسی طرح جناب سارا کی گفتگو ملائکہ کے ساتھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی اور جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، جس کے اوپر ملائکہ نے جواب دیا، مخاطب کیا۔ تو یہ تو ہمیں مل رہا ہے قرآن مجید کے اندر، مادر موسیٰ کا ذکر بھی سورہ قصص 28 سورہ وہاں پر ملتا ہے کہ پروردگار اوحینا الی ام موسیٰ، کہ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر۔ تو ایک وحی ہے جو شریعت سے متعلق ہے، جو دین کے احکام سے متعلق ہے، وہ پیغمبر اکرم پر سلسلہ ختم ہو گیا، مگر کیا فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا؟ یہ کس نے کہا؟ کیوں نازل نہیں ہو سکتا؟ نازل ہو رہا ہے، سورہ قدر گواہی دے رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل کس پر؟ یہ ایک سوال ہے، یہ خود معصوم کی طرف سے اس استدلال کو پیش کیا گیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ذرا سوچو اور غور تو کرو کہ جب وہ بھیج رہا ہے تو کس کے اوپر بھیج رہا ہے؟ کوئی تو ہے کہ جس کے اوپر بھیج رہا ہے؟ وہی وقت کا امام ہے۔ تو آپ دیکھو، کونوا الصادقین اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، پیغمبر اکرم کا واضح اعلان کرنا میرے بعد 12 ہوں گے، یہ سورہ قدر، ان آیتوں کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اتنی سادگی کے ساتھ کیسے گزر سکتے ہیں؟ یہ آیتیں بتا رہی ہیں، یقین جانیے کہ شکر گزار ہونا چاہیے امت مسلمہ کو، مکتب اہل بیت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان آیتوں کی تشریح آل محمد کے اقوال کی روشنی میں پیش کی ہے، ورنہ یہ تمام آیتیں تشنہ تعبیر رہ جائیں، کیسے پتا چلے کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ لیکن واقعاً وہ 12 اماموں کی، 12 خلفاء کی جو حدیث ہے، اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ کسی اور گروہ نے اگر 12 پیش کیے ہوں تب تو اشتباہ کی گنجائش ہے۔ دیکھیں اشتباہ کب ہوتا ہے؟ اشتباہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں موجود ہوں اور دونوں کے اوپر ایک ہی عنوان منطبق ہو رہا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے یا یہ ہے۔ لیکن اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں تو کہیں پر بھی 12 نظر نہیں آتے، 12 اگر آپ کو ملیں گے تو صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں میرے بعد 12، اور مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے کہ جو بتاتا ہے کہ پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے اور چوتھا کون ہے، اور 12 تک کا عدد صرف ایک گروہ پیش کر رہا ہے، کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں، یہ حجت بالغہ ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ حجت حجت بالغہ ہے، جب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی اشتباہ کی۔ ہاں اب اگر کوئی زبردستی کا انتظار کر رہا ہے کہ پروردگار اسے کان سے پکڑ کر مومن بنائے تو یہ نہیں ہونے والا۔ خدا نے نہ اپنے وجود کے لیے کسی پر زبردستی کی ہے کہ خدا کو مانو، نہ رسول کی رسالت منوانے کے لیے زبردستی کی ہے، نہ مولا کی ولایت پر زبردستی کی گئی، اور نہ 12 اماموں کی امامت کو منوانے پر زبردستی کی جائے گی۔ جب تک مہلت ہے معاملہ چلتا رہے گا، ڈسکشن ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، باقی ٹھیک ہے۔ من شاء فلیومن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کفر پر باقی رہے، بات تو اتنی ہی ہے۔ برادران عزیز، بہت ہی اچھا شعر ہمارے محترم جو پریسیڈنگ جو پڑھ رہے تھے پیش رو، بہت ہی اچھا شعر پڑھا، بہت ہی پیارا شعر۔ اب وہ چونکہ میں تو خود شعر و شاعری کا تو آدمی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو شعر تھا وہ زمانے کے امام ہونے کے حوالے سے مرکب کا کچھ ذکر تھا، کیا پیاری بات کہی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب سے میں ایک اقتباس پڑھنا چاہتا تھا، اب میں فقط خلاصہ ہی پیش کروں، یا ٹھیک ہے اگر گنجائش تھوڑی سی ہو تو 5 منٹ لے لوں میں آپ کے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت حجت کے حوالے سے یہ جو امام زمان، یہ تعبیر روایتوں میں آئی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ نہیں، جس کی بیک پر قرآن کی کوئی آیت ہے یا معصوم کی کوئی روایت موجود ہے۔ یہ جو تعبیر ہے کہ حضرت امام زمانہ ہے، ایک ہے زمانیات کہ زمانے میں کون کون ہے، اس کا امام ہونا یہ ایک بات ہے، اور ایک ہے خود زمانے کا امام ہونا۔ دیکھیں زمانے کا معاملہ کیا ہے، ایک بہت مشہور فریز ہے کہ ان الشمس والقمر یبلیان کل جدید، کہ جو یہ سورج اور چاند، یہ جو گردش ہے، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر وجود جو ہے فرسودگی کا شکار ہوتا ہے، ڈیپریشیٹ ہوتا ہے، ایسا ہے۔ انسان ہے وہ جوان ہے، جوانی سے وہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور امام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ امام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب امام ظہور کریں گے تو سن کتنا ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے، 1000 سے اوپر اس وقت سن ہو چکا، لیکن اگر وجود کو ملاحظہ کیا جائے گا تو کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا کہ جیسے 40 سال کا کوئی شخص ہے کہ جو سامنے آ گیا۔ دیکھیں جب ہم حضرت حجت کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دلائل کا پورا سلسلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی، تو آپ کو حیرت کس بات پر ہے؟ وہ خدا جو 1000 سال سے زیادہ جناب نوح علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ کیا حضرت حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ کیا آپ کو قدرت پروردگار میں شک ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو 2016 تو چل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ سینئر ہیں. ایک تو یہ دلیل ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ پر ان کی امپورٹنس ہے. اصحاب کہف کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے, جناب عزیر علیہ السلام کا 100 برس تک رہنے کے بعد پھر واپس جی اٹھنے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. صحیح ہے, یہ تمام دلائل اپنی جگہ بہت اسٹرانگ ہیں, بہت اہم ہیں. مگر ذرا دیکھیں کہ یہاں اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک بہت عمدہ اسپیچ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات پر بڑی محققانہ نظر ڈالی اور اپنی رائے پیش کی, اور اس میں ان حدیثوں کو بھی پیش کیا. اور وہ کیا کیا کس چیز سے پریشان ہے؟ ایک تو حضرت کی زندگی کا معاملہ ہے, اتنے سال. لیکن آپ غور تو کریں یہ کون ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ زمانے میں مقید ہے یا زمانے کا امام ہے؟ اگر ایک شخص جو زمانے کے اندر مقید ہوگا, جیسے مثلا ہم یہ کہیں کہ صاحب اس گلاس کے اندر پانی آپ نے ڈالا, تو گلاس کی جو وضعیت ہے وہ اس پانی پر اثر انداز ہوگی, مگر یہ اسی صورت میں اثر انداز ہوگی نا کہ جب یہ پانی اس گلاس کے ظرف کے اندر مقید ہو. اگر وہ اس میں مقید نہیں ہے تو پھر حضرت کیا ہے؟ امام زمانہ. وہ زمانے کے امام ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو. امام زمانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ امام کے پیچھے ہے, امام زمانے سے آگے ہے. اور اس بات کو میں عرض کروں, ظاہر ہے کہ میں نہیں جا پاؤں گا تفصیل کے اندر, مگر صرف اتنا اشارہ, یہ بات تو ہم امام جماعت اور جو مامومین کے جو مسائل ہیں اسی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام جماعت ہے تو پھر ہوگا کیا؟ جماعت پیچھے ہوگی, امام آگے ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت میں یہی ہے کہ امام جماعت آگے ہوگا, جو جماعت ہے وہ پیچھے ہوگی. جہاں پر امام جماعت سجدہ کر رہا ہے اگر اس سے بھی کوئی آگے چلا جائے,
محمد آل محمد صلوات,
اگر کوئی شخص امام جماعت جہاں سجدہ کر رہا ہے اس کی پیشانی اس سے آگے چلی جائے, یا جہاں امام جماعت کھڑا ہے اس سے آگے وہ آ کر کھڑا ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ کئی جماعت باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہے وہ آگے ہوگا, جس کا وہ امام ہے وہ پیچھے ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جماعت امام جماعت سے آگے ہو جائے تو جماعت باطل ہو جائے گی؟ زمانے کی مجال ہے کہ امام زمانہ سے آگے چلا جائے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا برادران عزیز. اب یہاں پر ذرا اس حدیث کو سن لیجئے اور ہم منزل مصائب پر آ جائیں. یہ حدیث ہے ہمارے 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ جو خصائص ہیں حضرت حجت کے, خصائص جس میں 8ویں امام بھی شریک نہیں ہے, طولانی عمر کا ہونا, دوسرے معاملات کا ہونا, یملؤ الارض قسطاً وعدلاً, یہ ساری چیزیں خصائص ہیں حضرت حجت کے. ذرا دیکھیے, قلت للرضا علیہ السلام, سائل سوال کرتا ہے 8ویں امام سے, انت صاحب حاضر الامر, کہ مولا اس امر کے صاحب آپ ہیں؟ فقال انا صاحب حاضر الامر, صاحب امر ہوں, ولیکنی لست باللذی املاها عدلا کما ملئت جورا, میں صاحب امر ہوں بے شک, مگر میں وہ نہیں ہوں کہ جو زمین کو آخر میں آ کر عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی. معاملہ یہاں پر رکا نہیں, آگے سنیے, وکیف اکون ذالک, اور کیسے ہو سکتا ہوں میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ الا ما ترى من ضعف بدنی, کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا بدن بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے؟ علامہ ترام انضاف بدنی, وہ ان القائم, اور وہ قائم تو وہ ہے, هو الذي اذا خرج, کہ جب اس کا ظہور ہوگا, کانا فی سن الشیوخ, تو سن کے اعتبار سے بہت سن رسیدہ ہو چکا ہوگا, وہ منظر شبان, مگر جب تم دیکھو گے تو لگے گا کہ ایک جوان تمہارے سامنے موجود ہے, قوی فی بدنے ہی, اور اس کا جسم جو ہے وہ طاقتور ہوگا, قوی ہوگا. تو بس برادران عزیز, اس سے زیادہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن بہرحال امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں پروردگار نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے باقی رکھا. کوئی نہ سمجھے کہ خدا کی قدرت محدود ہے، نہ، وہ محیی ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جب تک چاہے زندہ رکھے. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، جن کے بیانات سے میں بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں واقعا، انہوں نے ایک جگہ کہا اور کیا خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک زندہ کیسے ہیں، یہ لوگوں کی حیرت ہے، مگر میں نے اس سلسلے کے کسی فرد کو مرتے نہیں دیکھا. میں نے اس سلسلے کے کسی فرد کو مرتے نہیں دیکھا. جب بھی اثر ہوا ہے، یا تلوار کے زخم کا اثر ہے یا زہر کا اثر ہے. یہ پروردگار نے جو محدود اختیار اس دنیا کے اندر لوگوں کو دیا، تو انسان اتنے جری ہو گئے کہ وہ حجت خدا کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں. والی کا سر ہو جس پر ابن ملجم کی ضربت لگ رہی ہے، وہ حسن مشتبہ ہوں کہ جن کو زہر دیا جا رہا ہے، وہ شہید کربلا ہوں کہ جنہیں کربلا میں قتل کیا جا رہا ہے. تو پروردگار، 12 کا عدد ہے، یہ مشیت پروردگار ہے. 11 کو شہید کیا گیا، یہ پروردگار عالم کی عزت اور پروردگار عالم کی قدرت کا اظہار ہے. 11 کو تم نے شہید کیا، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں، تم خدا کو شکست نہیں دے سکتے. اب اس آخری حجت کو ہم جب تک زندہ رکھنا چاہیں گے، تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اسے اذیت دے سکو؟ اور جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو اسے بھیج دیں گے، اور اس دوران حجت تمام ہوتی رہے گی، اور جتنے افراد اس وسیلے کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہیں گے، ہم ان کی معرفت کی بھی تصدیق کریں گے، ان کے اہل جنت ہونے کی بھی ضمانت دیں گے، ان کی عبادتوں کی قبولیت کی بھی پروردگار کی طرف سے ضمانت ملے گی. برادر، معاملہ تو یہی ہے کہ کیا لوگ خدا کو شکست دے سکتے ہیں؟ نہیں. پروردگار عالم نے مصلحتاً، ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کے قضیے کے اندر بھی یہی ہے، جو کربلا کے میدان میں چوتھے امام کو مصلحتاً پروردگار عالم نے بیمار رکھا، بیماری کے ذریعے سے تحفظ کیا گیا کہ چوتھے امام جو ہیں سلسلہ امامت کی اگلی فرد امام حسین علیہ السلام کے بعد، اور پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ اس موقع پر چوتھے امام باقی رہیں، تو بیماری کے پردے کے ذریعے سے چوتھے امام کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. اب باب برادر نے عزیز ذرا دیکھیں، اور مقتل کے اندر یہ ہمیں تفصیلات ملتی ہیں. مختصراً میں عرض کروں کہ سارا دن چوتھے امام غش کے عالم میں رہے. غش کے عالم میں ہونے کا مطلب اس طرح سے بے ہوش ہونا نہیں ہے. جب امام غش کی حالت میں بھی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غافل ہو، مگر بہرحال جو اسباب ظاہری کے ماتحت جو جسم کے اوپر کیفیت طاری ہے، چوتھے امام غش کی حالت میں ہے. اور بعض موقع وہ ہیں کہ جس میں چوتھے امام غش سے افاقہ ہوتا ہے اور گفتگو کرتے ہیں. اسی میں ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ امام کا ایک غلام تھا، غلام ترکی، واضح اس کا نام تھا غلام ترکی، جو چوتھے امام کا غلام تھا، جس طرح سے جان غلام ابو ذر کہا جاتا ہے. حالانکہ سال ہاں سال سے وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے اس نسبت کو باقی رکھا جو جناب ابو ذر کی طرف تھی، کہ جان غلام ابو ذر، مگر رکھا کس طریقے سے؟ بھائیوں کی طرح سے رکھا، اپنے دوستوں کی طرح سے رکھا. تو سال ہاں سال جان جناب امام مظلوم کا غلام ہے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوا، اور یہ غلام ترکی اسے امام حسین نے منسوب کر دیا تھا چوتھے امام سے، کہ بیٹا سید سجاد یہ تمہارا غلام ہے، تمہاری خدمت کرے گا. حافظ قرآن، جس طرح جناب فضا، اس گھرانے کے اندر کوئی غلام اگر کنیز بن کر آ جائے تو پھر اس کی قسمت کھل جاتی ہے، وہ آل محمد کے علوم سے استفادہ کرنے والا بن جاتا ہے. یہ غلام ترکی ہے مگر حافظ قرآن ہے. اور یہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنی جان قربان کروں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ اے واضح، تم تو سید سجاد کے غلام ہو، جاؤ جا کر سید سجاد سے اجازت لو. امام حسین اولا بالتصرف ہیں، مگر آپ ذرا دیکھیے کہ حقوق کی طرف کس طریقے سے متوجہ کیا ہے، کہ اے واضح تم جاؤ سید سجاد سے اجازت لو. سید سجاد بیمار ہیں، خیمے کے اندر ہیں، بیویاں ہیں اس خیمے کے اندر، خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور گزارش کی کہ اگر مجھے اجازت ملے تو میں اپنے آقا اور مولا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ان بیویوں نے بھی سوچا کہ اگر اس موقع پر یہ غلام ترکی آیا ہے تو اس کا مطلب کتنی اہم بات ہوگی، باہر جنگ ہو رہی ہے اور یہ آیا ہے. بیویوں نے اس خیمے کو خالی کیا، یہ واضح غلام ترکی اندر داخل ہوا، سید سجاد کو بیدار کیا. چوتھے امام نے دیکھا اور سوال کیا، ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی غلامی میں ہوں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ آپ کے بابا پر میں اپنی جان قربان کر سکوں. سید سجاد نے دیکھا اور کہا کہ ہاں اب یہ وقت آ گیا، اب میرا بابا اتنا تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اے واضح، اگر اس وقت میرے اندر طاقت ہوتی تو میں خود اپنے آپ کو اپنے بابا پر قربان کرتا، مگر جاؤ میری طرف سے تم جا کر اپنی جان قربان کرو۔ کیا عزت افزائی ہے سید سجاد کی طرف سے کہ جب خیمے میں داخل ہوا تھا یہ غلام تو غلام تھا، اور جب باہر نکلا ہے تو نائب امام بن چکا ہے۔ سید سجاد کی نیابت میں اپنی جان قربان کرے گا۔ ایک یہ موقع تھا جب سید سجاد غش سے بیدار ہوئے، اور ایک اور موقع کہ جب حسین مظلوم نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی استغاثے پر لبیک کرنے والا، حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول سے ان مشکلوں کو دور کرنے والا۔ اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ دو خیموں میں تہلکہ مچ گیا تھا، ایک سید سجاد کا خیمہ اور ایک ننے علی اصغر کا خیمہ، جہاں جناب رباب تھی۔ اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ اے بابا آپ کا یہ ننا مجاہد ابھی باقی ہے، اور یہاں پر سید سجاد نے جب یہ سنا تو جناب زینب سے کہا اے بھوپھی اما، یہ بابا کا استغاثہ ہے، ذرا تلوار تو لائیے، میں کس دن کام آؤں گا۔ اس وقت حسین نے آ کر سینے سے لگایا، اے بیٹا سید سجاد، یہ چھوٹا جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے کہ جہاں کوفے اور شام کے اندر بیبیاں بے مخنہ و چادر کے ہوں گی اور تمہیں ساتھ ساتھ چلو۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار، حضرت حجت کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے پروردگار، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ زمانے کے امام کا، تمام علماء کرام، مراجع اعظم، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما۔ مالک ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، امامت کے جھوٹے دعوے داروں، حاضر امام ہونے کے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما۔ مالک اپنے ولی کو، حجت آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔